الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، یہی آیت کریمہ ابھی عشاء کی نماز کی اول رکعت میں بھی تلاوت کی تھی، اسی کے ضمن میں دو چار باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ نافع کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی، یہ بات الگ ہے کہ جو الزامات انہوں نے لگائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا اور حق تعالیٰ شانہو کے دربار میں اللہ نے بڑی وجاہت اور عند اللہ بڑے مقبول تھے نبی ہونے کے ناطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اصل میں بات کہی جا رہی ہے ایمان والوں کو، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اس کے
کہ ان کی وجہ سے بہت سی نعمتیں، بہت سی برکتیں، بہت سے کمالات اللہ تعالیٰ نے قوم کو عطا کیے تھے، لیکن قوم والوں نے اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے اور ایذا پہنچانے میں کچھ باقی نہیں رکھا۔ سرکار پر ایمان رکھنے والوں کو خاص طور سے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کہ تم اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کوئی ایسی بات مت کرنا جس کی وجہ سے نبی کا دل دکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے، تکلیفیں پہنچے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں ان پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم سرکار کو تکلیف نہ پہنچائیں اگر آرام نہیں پہنچا سکتے۔ اب کوئی کہے گا بھائی ہم تو سرکار کے نام پر ہی جو ہیں درود پڑھتے ہیں اور توبہ توبہ حضور کو تکلیف پہنچائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مومن اور ایک ایمان والا تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ لیکن دوستوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف پہنچ جاتی۔ کچھ حالات ہی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو محبوب کی تکلیف کا سبب بن جائیں۔ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ فرمودات رسول پر عمل شروع ہو جائے۔ سرکار کے ارشادات پر عمل شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے، سب سے زیادہ آرام اسی سے پہنچے گا۔ ایک باپ کو اپنی اولاد سے آرام کب پہنچے گا؟ جب اولاد باپ کی فرما بردار۔ ماں کو آرام کب پہنچے گا اپنی بیٹیوں سے؟ جب بیٹیاں ماں کے کہنے کے مطابق ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہو۔ اور لڑکا کہے ابا جان میں آپ کے پیر دباتا ہوں، آپ کی کمر دباتا ہوں، آپ کا سر دباتا ہوں، لیکن عمل جو کر رہا ہو وہ ابا کے طریقے کے خلاف کا ہو تو ظاہری بات ہے کہ یہ پیر دبانا، یہ ہاتھ دبانا رضا مندی کا سبب نہیں بنے گا۔ کہ تو میرے جسم کو تو آرام پہنچا رہا ہے لیکن میری روح کو تکلیف دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن دے کر گئے ہیں وہ مشن کے اوپر عمل پیرا ہونا اور اس طریقے پر چلنا، اور وہ تمام طریقے جو حضور کو ناراض کرنے والے کتاب و سنت میں بیان فرمائے اس سے انحراف اور دوری اختیار کرنا، یہ ہے اصل میں سیرت کا حق۔ ہم سیرت سننا چاہتے ہیں کیوں؟ تاکہ سرکار کی زندگی سامنے آئے تو ہم اپنی زندگی بنائیں۔ کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عملی نمونہ ہے کن لوگوں کے لیے، اس کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوا کہتے ہی ہیں اچھے نمونے کو, لیکن اسوتن کے ساتھ صفت بڑائی حسنہ کی, اس سے عمدہ طریقے کے حسن میں اضافہ ہو گیا. نہایت بہترین طریقہ سرکار کا ہے. اور چلے گا کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جس کو یقین ہے اللہ کی ذات پر اور جس کو یقین ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. اور آگے چل کر فرمایا جس کی زندگی ذکر کثیر سے معمور ہے. وذکر اللہ کثیرا, تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے گا اور اپنی زندگی اس نمونے کے اوپر پوری اتارنے کی کوشش کرے گا. خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے, ایک دن انہوں نے پوچھا بھئی ہماری خانقاہ میں کیا کھانا پک رہا ہے؟ لوگوں نے گنوایا, یوں سالن پک رہے ہیں, روٹیاں پک رہی ہے, چاول پک رہے ہیں. سرکار کیا کھاتے تھے؟ خانقاہ میں آنے والے چاہتے ہیں کہ ہم اتباع سنت کے سبق سیکھیں, تو میرے محبوب کے یہاں کا کھانا سنت سیکھنا ہے تو کھانا بھی سنت کے مطابق ہو. کہا سرکار نے تو پوری زندگی چھنے ہوئے گیہوں کی روٹی نہیں کھائی. فرمایا ہمارے یہاں بھی یہ شروع کرو کل سے, بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اور ہلکا دلیا. جیسے اجمیر کے اندر خانقاہ میں لنگر جو چلتا ہے اس میں 750 گرام دلیا روزانہ صبح میں دیا جاتا ہے. شروع ہو گیا عمل. سرکار کتنا ٹائم کھاتے تھے؟ میں کئی کئی وقتوں کے بعد ایکات وقت مل جاتا تھا. فرمایا بند کرو یہ 3 ٹائم, ناشتہ اور دوپہر کا اور رات کا 1 ٹائم خالی کھانا دو. سنت پر عمل کرنے کو چلے ہیں, تمہاری خانقاہ میں سنت نہیں ہے, تم کیا حضور کی سنت پر چلو گے؟ بند کرو سب. تیسرے دن مجمع کم ہو گیا. خواجہ صاحب نے پوچھا کہاں ہیں اب؟ فرمایا سب بیمار پڑے ہیں, دست ہو گئے سب کو, پیٹ سب کے خراب ہیں, ہاضمہ بگڑ گیا. کیا ہوا؟ کہاں اصل میں حضرت یہ اس کھانے کے عادی نہیں ہے جو آپ نے حکم فرمایا ہے. رو پڑے حضرت خواجہ صاحب, رو کے کہا اللہ ہم نے بڑا دعویٰ کیا کہ ہم سنتوں پر چلیں گے, اللہ کھانے میں سنت نہیں ادا کر سکتے, باقی کیا کریں گے؟ بھئی کل سے اپنا جو کھانا ہے وہ جاری رکھو, جتنا ہو جائے ٹوٹا پھوٹا کر لو, جو اللہ اللہ ہو جائے کر لو. حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے یتیم خانے میں, بسلسلہ سیرت پروگرام رکھا گیا جس میں حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ موجود, مولانا ابرار صاحب کا تعارفی بیان, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ, دارالعلوم ترکیسر فلاح دارین کے اساتذہ, جامعہ کے اشرفیہ کے, پورا اسٹیج سجا ہوا ہے. حضرت نے بیان دیا, بیان کے بعد وہاں ایک ذمہ دار تھے ان کو بلایا.
یہ سامنے یہ جو اتنی آپ نے ٹیوب لائٹیں اور اتنی روشنیاں کی ہیں کیوں؟ فرمایا کہ حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں، تو مسکرا کے فرمایا کہ میرے محبوب کے گھر میں تو زندگی بھر چراغ بھی نہیں جلا تھا، اور تم یاد کرنا چاہتے ہو اسی نبی اور اسی رسول کو روشنیوں کی جھنکاروں؟ سرکار کو یاد کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، حضور کو یاد کرنے کا یہ راستہ نہیں ہے. خوشیاں منانے میں بھی قانون شریعت کا پاس و لحاظ کرنا پڑتا ہے. علماء نے لکھا کہ مساجد میں ضرورت سے زیادہ روشنیاں جلانا اور چراغا کرنا اسراف ہے اور یہود کا طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جا کر چراغ آیا تھا مسجد نبوی میں، وہ مسجد کے جس کی ایک نماز فرض کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہو. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بڑا دعویٰ ہے کہ یوں کہا جائے علماء سے کہ آپ بیان کیجئے ہم سنیں گے، اور جتنا سنیں گے اتنی حجتیں بنتی جائے گی. یہ بھی سنا تھا کیا عمل، وہ بھی سنا تھا کیا عمل، وہ بھی سنا تھا کیا عمل. صرف کانوں کو آرام پہنچانا یہ مقصد تھا تمہارا، اور اس کے لیے استعمال کیا میرے نبی کی زندگی کا؟ تو کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. یا تو پھر طے کر لینا چاہیے کہ ہم جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ روزانہ کی ایک ایک بات کے اوپر زندگی میں عمل کرتے جائیں گے تو یہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر کوئی پوری زندگی کہتا رہے بیان کرتا رہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری نہیں ہوگی، سیرت پوری نہیں ہوگی. کئی زندگیاں چاہیے سرکار کی زندگی اور سرکار کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے. لکھنے والے لکھتے رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے رہے ہیں، کہنے والے کہتے رہے ہیں، لیکن آج تک کسی نے تکمیل کا دعویٰ نہیں کیا. جنہوں نے لکھا اپنے حساب سے لکھا، اپنی سمجھ سے لکھا، اپنے علم کی روشنی میں لکھا. باقی حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ زندگیوں کی زندگیاں گزر جائیں گی، بیان نہیں ہوں. تو سرکار کو تکلیف نہ پہنچانا، صحابہ کی پوری زندگی اس میں گزری کہ کہیں بھی سرکار کو اپنے قال سے اپنے حال سے تکلیف نہ ہو. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے جا سوالات کر کے پریشان کرتے تھے، تو صحابہ کو ضرورت ہوتی تھی سوال پوچھنے کی، وہ بیچارے رہ جاتے تھے اور وہ بیکار چیزوں میں وقت گزار دیتے تھے. تو حق تعالی شانہ نے زیادہ سوالات کرنے سے روک دیا کہ بغیر ضرورت کے نبی سے سوالات نہ کرو. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، مت سوال کرو. حضور نے فرمایا پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں. سوالات کیے، جب جوابات آئے تو ان جوابات پر عمل نہیں کیا. جتنا عمل نہیں کریں گے اتنا گرفت ہوتی جائے گی، پکڑ بڑھتی جائے گی، نتیجہ اللہ کے غضب کا شکار ہو کر سزا کے مستحق دنیا اور آخرت میں قرار پائیں گے. اس لیے صحابہ بہت خاموش رہتے تھے. کثرت سوال کی وجہ سے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. فاسألوا ما شئتم، کیا پوچھنا ہے تم کو پوچھو.
ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ من ابی یا رسول اللہ، میرے والد کون ہے؟ بیجا نہیں تھا ان کا سوال. دوسرے نے بھی نسب پوچھا اپنا، فوراً بتلایا، اس کو بھی فوراً بتلایا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نظر آئے. اب ایک بات اور کہہ دوں کہ حسین شخص مسرتوں میں اور شادمانیوں میں اس کا حسن اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور حسین شخص جب غصے میں آتا ہے تو غصے میں بھی اس کا حسن بڑھ جاتا ہے. اور حسین شخص کی شادمانی بھی معلوم ہو جاتی ہے، اس کا غصہ اور غضب بھی معلوم ہو جاتا ہے فوری طور پر. تو چہرے انور پر غصے کی سرخی کی تمتماہٹ دیکھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سمجھ گئے کہ ناراض ہیں حضور، یہ سوال جو کہہ رہے ہیں نا، اور پوچھو اور پوچھو، اس میں پوچھنے سے خوش نہیں ہے حضور، ناراض معلوم ہوتے ہیں. اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر بیٹھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا، اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں سرکار، اللہ کے رسول یعنی آپ کے غضب سے بھی پناہ مانگتے ہیں. کئی بار رو رو کر کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور معافی طلب کی. اللہ کے رسول، آپ ناراض ہو گئے، ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، ہمارا تو کام ہی ختم ہو جائے گا. صحابہ کا پوری زندگی کا عمل کیا؟ حضور کو راضی کرنا. جانتے تھے کہ سرکار راضی ہوئے تو اللہ راضی ہو جائیں گے. سرکار کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، سرکار کی اتباع میں اللہ کی اتباع ہے، سرکار کی اطاعت میں اللہ کا ماننا ہے. اللہ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع کر لی، فرماتے ہیں اس نے اللہ کی مان لی. ربیع اول میں بس سنتے ہیں ہم، سنتے ہیں اور سال بھر کا توشہ لے لیتے ہیں، لیکن جو ہونا چاہیے وہی نہیں ہوتا، پھر جو مقصد نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. سیرت کا مقصد تو یہ ہے کہ داڑھی رکھنے والوں میں اضافہ ہو جائے، نماز پڑھنے والے نمازوں میں اضافہ کر. حل ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو گھر والا ہی بھوکا رہ جاتا ہے، یہاں دوڑ رہا ہے، وہاں دوڑ رہا ہے، انتظام میں لگا ہے، وہ آیا، یہ آیا، یہ گیا، وہ آیا، اسی میں اس کا وقت گزر جاتا ہے. تو وہی بیچارہ جو اصل ہوتا ہے میزبان، وہی محروم رہ جاتا ہے، کھا بھی نہیں پاتا، سب کا اکرام بھی نہیں کر پاتا. اس لیے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کسی کی دعوت قبول کرتے تھے تو فرمایا، تمہارا مقصد کیا ہے؟ حضرت آپ کو کھانا کھلانا، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے تم کو یا جھمیلے کرنا ہے؟ کہ نہیں حضرت، میں آپ کے ساتھ دو لوگ میں بیٹھ کے کھانا چاہتا ہوں. تو فرمایا، تمہارے گھر کا جو فرد ہو وہ تم اور میں دعوت میں ہوں گے، دوسرا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب زیادہ لوگ ہوں گے تو میزبان کھلانے اور آؤ بھگت میں اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ خود نہیں کھا پاتا،
کون کھا کے چلا گیا ہے وہ بھی کبھی کبھی پتہ نہیں چلتا، یہ جھمیلے میں الجھ جاتا ہے. اس لیے مہمان آئیں گے، باتیں سنیں گے، چلے جائیں گے، ان کو بٹھانا ہے، ان کو اٹھانا ہے، آنے والوں کو لٹانا ہے، اس میں کہیں ہمارا جو ہے لٹیا ڈوب نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہے. اور ایک بات اور سمجھو، صرف ایک مہینہ یا چند دن کی سیرت نہیں ہے حضور کی، پوری زندگی کی ہے، اور پوری زندگی سنتے رہنا ہے. کوئی آیت بیان کر کے تقریر کرے گا یہ بھی سیرت، کوئی حدیث پڑھ کر تقریر کرے گا یہ بھی سیرت، اس بنا پر کہ قرآن کریم یہ اقوال پر مبنی ہے اور یہ قال ہے سب، اور حضور کی زندگی میں حال ہے. یہ قال کی تفسیر حدیثوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو سرکار کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے فریضے میں ہے کہ سرکار کے حقوق ہیں بہت سے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ میرے محبوب کو ہمارے کسی عمل سے ہم خوش نہیں کر سکتے تو ناراض کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک واقعہ صرف ذکر کرنا ہے مجھے. ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، ہار تھا حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا، اور لیا تھا پہننے کے لیے کہ آ کر دے دوں گی سفر سے لوٹ کر، لیکن گم ہو گیا. گم کہیں دور نہیں ہوا تھا، ہار جو تھا وہ اونٹ کے نیچے ہی تھا، اترتے ہوئے گر گیا تھا، اس پہ اونٹ بیٹھ گیا تھا. سفر سے لوٹ رہے ہیں، سرکار غزوے کا موقع ہے، صحابہ بھی بڑے عجیب و غریب لوگ رہے ہیں، یہ عاشق ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور سیرت اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ضروری ہے. سید سلیمان ندوی مرحوم نے بہت اچھی بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ سیرت کا حسین گلدستہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے دھاگے سے مندا ہے. صحابہ اس شاخ ہیں، اور کوئی عشق دیکھنا چاہتا ہو نا تو اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، صحابیات کی زندگی دیکھنی پڑے گی، کیسے متوالے ہیں اللہ کے حکموں کے. فرماتے ہیں کہ ایک غزوے کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام کو ایک ٹیلے کے اوپر بٹھا دیا کہ یہ اسلامی لشکر کی نگرانی کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ زیادہ آ رہے ہیں، بیان ہوتے ہیں اکثر باہر، تو ایک ٹیم طے کی جاتی ہے بھئی آنے والوں کو بٹھانا، تو بٹھاتے تو ہیں لیکن شور اتنا مچاتے ہیں، نقل و حرکت اتنی کرتے ہیں کہ مجمع کا مزاج جو ہے مولانا کو دیکھنے کا کم ہے، آنے والوں کو دیکھنے کا زیادہ ہے. کوئی خالی ذرا یوں کرے تو سب ادھر دیکھیں گے، حالانکہ پتا ہے کہ اس میں کچھ ہے نہیں. جب میں ڈرائیونگ سیکھ رہا تھا تو پہلے پہلے جو سیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ سامنے نہیں دیکھ پاتا، وہ نیچے دیکھتا ہے، بریک دیکھتا ہے، ایکسیلیٹر دیکھتا ہے. تو وہ میرا استاد مجھے تھپڑ لگا کے کہتا تھا کہ نیچے مت دیکھ، خطرہ سامنے ہے وہاں دیکھ، تجھے سامنے دیکھ کے چلانے کا ہے، نیچے تو کام خود ہوگا، آنے والے آتے رہیں گے، بیٹھ جائیں گے، لیکن مجمع منتشر نہ ہو، ان کا ذہن ادھر متوجہ نہ ہو، اس طرح سے خدام کو اپنا کام اتنی خاموشی سے کرنا چاہیے. یہ سب آداب ہیں مجمع کے، اجتماع کے سب آداب ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے. خالی جذبہ کام کا نہیں، جذبہ مبارک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جذبے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ہمارے جب جوش آتا ہے تو ہوش چلا جاتا ہے. جوش بھی چاہیے، جوانوں کا جوش درکار ہے، لیکن ہوش کے ساتھ، ہوش بھی چاہیے. دعوت کے ساتھیوں میں ادھر افریقہ میں ایک صاحب تھے، وہ چلتے رہتے تھے ہمیشہ، ان کو بیان کا بہت شوق، موقع موقع سے ان کو کھڑا کر دیتے تھے، تو کبھی کبھی وقت گزاری کے لیے اب وہ کھڑے ہیں آنکھیں بند کر کے بیان شروع، اور کہیں سے بھی ٹن کر کے بات لاتے تھے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے پر، اور پھر بیچ میں کہتے تھے کہ چھڑ گیا ہے واقعہ موسیٰ اور فرعون کا، اور جب تک اب یہ فرعون غرق نہیں کروں گا وہاں تک بیان بند بھی نہیں کروں گا، جب تک یہ فرعون غرق نہیں ہوگا میرا بیان ختم نہیں ہوگا، تم کو بیٹھنا ہو تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا ہو تو تمہاری مرضی، باقی میں اسے ڈبا کے چھوڑوں گا. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ پھر ہم لوگوں کو جو ہے فرعون کب ڈوبا اس کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ ہم لوگ نیند کے سمندر میں اتنے ڈوب جاتے ہیں. شروع کی انہوں نے نفلی نماز تہجد کی پڑھ رہے، اب کچھ چاندنی رات ہوگی اور جسم جو ہے کھڑا ہوا، دشمنوں نے دور سے دیکھا تو ان کی کمر کے اوپر تیر تاک کر چلایا. وہ نماز میں اتنے مستغرق تھے، اتنے مصروف تھے کہ تیر نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی، دوسرا تیر آ کے لگا وہ بھی پھینک دیا، تیسرا تیر بھی لگا کے وہ بھی پھینک دیا، نماز کا سلسلہ برابر جاری ہے. یہ ایسے نماز کے عاشق تھے، اپنا کوئی لمحہ کوئی وقت زندگی کا بیکار نہیں جانے دیتے تھے. ہمارے مشائخ فرماتے دکان پہ گئے اور دکان پہ گراک نہیں ہے، قرآن شریف پڑھو، ذکر اللہ کرو، مصلی رکھو، نماز میں لگ جاؤ، نفلی نمازیں پڑھو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اب خون بہنا شروع ہوا اور وہ ساتھی جو لیٹا ہوا تھا اس کو احساس ہوا کہ تیر گر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اندازہ لگایا کہ خون زیادہ بہ رہا ہے، چلا کر کہا اللہ کے بندے نماز مکمل کر دے تاکہ تیرا علاج کیا جائے، زخم بڑھ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے. انہوں نے نماز مکمل کی، اللہ کے بندے نماز پڑھنے دیتا نا، میں نے جو سورت شروع کر رکھی تھی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے پوری ہونے سے پہلے نماز ختم کروں. اب خالی ایک فقہی مسئلہ یہاں ہے، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں اور حنابلہ کے یہاں خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو جائے، جب وضو رہا نہیں تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی، تو انہوں نے تو نماز جاری رکھی تو ان کی نماز ہوئی کیا؟ اس کے کئی جوابات دیے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا کہ ان کو یہ احساس نہیں رہا کہ خون اس قدر بہ رہا ہے کیونکہ وہ نماز میں اتنے مستغرق تھے کہ جسم میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلا، اس وجہ سے نماز بریک نہیں کیا انہوں نے. اور حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیر لگا اور نکالا تو تیزی کے ساتھ خون نکلا تو دھار بن کے نکلا، اس بنا پر اس طرح سے شاید نکلے تو نماز پر اثر نہ پڑتا ہو، بہا نہیں جسم پر، ڈائریکٹ باہر گیا. لیکن یہ جواب کمزور ہے. تیسرا جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ان کو معلوم نہ ہو، کیونکہ ہر مسئلے کا معلوم ہونا صحابی کو یہ شریعت کا آغاز ہے، ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سونے کی انگوشتری پہن کر صحابی حضور سے ملے تھے تو حضور نے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پر ڈال دی،
کیوں پہنی تھی؟ سونے کی انگوٹھی سرکار کو تکلیف پہنچانے کے لیے تھوڑی پہنی تھی، معلوم نہیں تھا مسئلہ ہو سکتا ہے اس بنا پر پہنی ہو، حضور نے نکال دی. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہ ہو. اور الابواب والتراجم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ انہوں نے نماز ختم ہونے کے بعد محسوس کیا کہ بھئی خون زیادہ نکلا ہے، تو یہ نماز تو واجب الاعادہ ہے، دوبارہ اس کو دہرانی پڑے گی. تو لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دہرائی ہی نہ ہو، ہمیں کیا معلوم، بعد میں ہو سکتا ہے دہرا لی ہو، جس کو یہاں روایت میں بیان نہیں فرمایا گیا. اس لیے اس سے استدلال نہیں کر سکتے جواز کے اوپر کہ خون کا نکلنا ناقض للوضو نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے. یاد رکھو مسئلہ کہ جسم انسان حی یعنی زندہ انسان کے جسم سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو جو ہے وہ جائے گا. منہ کی بات نہیں کرتے، ناک سے جو ریزش نکلتی ہے، تھوک نکلتا ہے، اس کی بات نہیں کرتے. باقی جسم میں سے مثال کے طور پر خون نکلا اور بہنا شروع ہوا تو فرماتے ہیں کہ یہ بہنے والے خون کی وجہ سے چلا جائے گا وضو، اور اثر نو جو ہے وضو کرنا پڑے گا. یہ ایک تو فقہی مسئلہ بتلایا آپ، لیکن میں تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ صحابی اپنے اوقات کو کتنا قیمتی سمجھتے تھے کہ ایک کو لگایا سرکار کی اتباع والے کام میں، اور خود لگایا اللہ کا ایک حکم پورا کرنے میں، اور ایک تہجد کی نماز پڑھ کر اپنا وقت بچا رہا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. کتنا خیال. اور جب آدمی کو اس کا خیال آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے بھی ہموار فرما دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبح کا وقت ہونے والا ہے اور ایسی جگہ پر قیام ہے جہاں پانی نہیں. اب نماز پڑھنی ہے. صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ تمہاری بیٹی کے ہار کی وجہ سے ہماری نمازوں کا مسئلہ ہو گیا، اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ پانی ہے نہیں تو پاکی حاصل نہیں کریں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اچھا یہ میری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے. دوسرا کوئی ہوتا تو آنے والوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا کہ تم نے تو امت دیکھا ہے، جاتے ہیں کتنی لڑائی شروع کر دیتا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یقیناً ہم نے نماز سے روک دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں تشریف رکھتی ہیں، گود میں سرکار کا سر مبارک ہے اور آرام فرما رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار تلاش کرنے کا حکم دیا اور آرام فرمایا. حضرت ابو بکر وہیں پہنچ گئے اور آہستہ سے ڈانٹا پہلے تو، اور پھر انگلی سے پسلیوں کے اندر مارنا شروع کیا، تیرے وجہ سے نماز کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں شاگردوں نے پوچھا بڑی تکلیف رہی ہوں گی اور پسلی میں لگنے کی وجہ سے. خلل آ جائے گا تو برداشت کر رہی ہوں لیکن نقل و حرکت نہیں کر رہی ہوں اس بنا پر کہ جان قربان کر سکتی ہوں لیکن میرے محبوب کے آرام میں خلل نہیں ڈال سکتی. اللہ اللہ، یہ ہے وہ بات. جسمانی تکلیف ہونا سرکار کو تو برداشت نہیں ہے صحابہ کرام کو، اور یہاں تو صدیقہ کائنات اور مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسئلہ ہے. اگر بیٹی اس طرح سے ہے تو پھر ابا کا حال کیا ہے؟ ذرا دیکھیے غار ثور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، جتنے سوراخ ہیں تمام میں اپنی چادر کا ایک کونا چاک کر کے اس کی بتیاں بنا کر سوراخوں میں داخل کر دیں تاکہ میرے محبوب کو کسی اندر کے جرثومے سے اور کسی جانور سے تکلیف اور ایذا نہ پہنچ جائے. میں یہ کہتا ہوں سرکار کو جسمانی ایذا نہ پہنچے، اس کا اس قدر خیال رکھتے تھے صحابہ، تو میرے محبوب کو روحانی ایذا پہنچے، کیا صحابہ کرام وہ کام کر سکتے تھے؟ وہ دیکھیں. اور ہم محبت کے دعویٰ کرنے کے بعد سرکار کو نہ چاہتے ہوئے جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں صبح سے شام تک، اس کا جائزہ لے لیجیے. بس فرماتے ہیں ایک سوراخ رہ گیا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، تو لیٹ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لٹا دیا. آرام فرمائیے نا سرکار، تھکے ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. انگوٹا سامنے سوراخ پر لگا دیا، اب اندر سے جو جانور چاہتا تھا کہ دیدار رسول کر لے اور برسوں سے تمنا کر کے اندر داخل ہوا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ یہ دروازہ بند کر دیا ہے دیدار کا، ہٹ جائے نا، انگوٹھا تو دیدار کر لوں. وہ ڈنک لگا رہا ہے لیکن حضرت ابو بکر طے کر چکے ہیں کہ ڈنک لگیں گے پریشانیاں آئیں گی، زہر سرایت کر جائے گا، چہرہ متبدل ہو چکا ہے، متغیر ہو چکا ہے. فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بھی ڈھلک رہے ہیں اور منہ میں جھاگ بھی آ رہی ہے اور کپ کپی بھی آ رہی ہے. سب برداشت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کو سوچ رہے ہیں. یہ بے قراری کے عالم میں آنکھ کھلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے قراری دیکھی. سوال فرمایا کیا بات ہے ابو بکر، رو رہے ہو؟ شاید بچے یاد آ رہے ہوں گے، شاید وطن یاد آ رہا ہوگا، شاید ماں باپ یاد آ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے بیت اللہ یاد آ رہا ہو. اور ہاں، وطن سے دوری انسان کو پریشان تو کرتی ہے نا، دل کو دکھاتی تو ہے نا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تڑپ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وجہ نہیں میرے محبوب، ایک جانور لگاتار میرے انگوٹھے پر ڈنک لگاتا چلا جا رہا ہے، زہر میرے جسم میں سرایت کرتا چلا جا رہا ہے اور اعضا کو کاٹتا چلا جا رہا ہے. اس کی بے قراری کی وجہ سے برداشت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو مجھے اٹھا دیتے نا ذرا، میں جاگ جاتا. فرمایا محبوب یہ برداشت اسی لیے تو کر رہا ہوں کہ میری کئی زندگیاں آپ کی ایک نیند پر قربان کر دوں. میں چاہتا تھا کہ کوئی بات نہیں میرے محبوب، برداشت کر لاؤں گا اور تکلیف اٹھا جاؤں گا، لیکن آپ کے آرام میں اور آپ کی نیند میں خلل آ جائے مجھے گوارا نہیں، مجھے برداشت نہیں. یہ ہے ابا جان کا عالم، اور وہاں بیٹی کا عالم یہ ہے کہ سرکار کو آرام کے خیال میں تکلیف برداشت کر رہی ہے، یہاں زہر پہ زہر کے ڈنک کھا رہے ہیں لیکن برداشت کر رہے ہیں محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے. فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت پر کیا عمل کر کے دیا ہے اللہ، فرماتے ہیں لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. معلوم ہوا کہ سب سے بڑا کام اس وقت اگر سیرتوں میں ہے تو یہ ہے کہ ہم صبح سے رات جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال سے، ہمارے اقوال سے، ہمارے طریقوں سے کہیں سرکار کے طریقے ٹکراؤ نہ پیدا کرتے ہوں، جس کی وجہ سے کل محبوب کبریہ اور تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے. اور میں ہمیشہ سے یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں جس کو اقبال نے لکھا ہے اور علماء نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ شعر قبول ہو جائے تو اقبال کی مغفرت یقینی ہو جائے. کہتے ہیں مرحوم اقبال نے اپنی زندگی میں 2.5 لاکھ سے زیادہ درود شریف کا نذرانہ جمع کیا تھا کہ کل اللہ کے حضور میں مجھے پیش کرنا ہے کہ میں کچھ نہیں لایا تو درود کے نذرانے لایا ہوں, ناجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ پیمان لایا ہوں. کیا فرماتے ہیں,
اے غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر غائے من پذیر.
یہ فارسی ہے. فرماتے ہیں اے دونوں عالم سے بے نیاز, بے پرواہ مت کہنا, اللہ بے پرواہ ہوتا تو میں اور آپ اللہ کے حکموں کو توڑ کر عذاب سے بچے ہوئے نہ ہوتے. اس نے ہمارے حال پر رحم کھایا ہے کہ مٹا دوں گا تو میرے بندے جائیں گے کہاں, اس لیے نافرمانیوں کے باوجود دیتا جاتا ہے اور ہماری ناشکریاں چلاتا جاتا ہے. پہلی قوموں پر میرے محبوب کا صدقہ نہیں رہا, اس لیے حالات چھوٹی چھوٹی بات میں آئے ہیں, لیکن یہاں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہی وجہ ہے نا کہ مکے والے کہتے تھے عذاب لاؤ نہ عذاب لاؤ, تم اگر سچے رسول ہو تو نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تو سیلاب آ گیا, حضرت صالح علیہ السلام نے بد دعا کی تو قوم پر عذاب آ گیا, تو تم بھی بد دعا کرو نا, ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اور پتھر برساؤ نہ, آگ کے گولے برساؤ نہ ہم پر اگر سچے نبی ہو. میں نے کہا مخالفت اور دشمنی ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ آدمی اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ خود اپنا نقصان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. آگ کے گولے برستے تو وہ زندہ رہتے. اللہ نے فرمایا کہ نبی تو غیور ہے جواب نہیں دیتا, لیکن میں حقیقت حال کو واضح کروں گا, میں کسی کا دبا ہوا نہیں ہوں, میں بے نیاز ہوں, لیکن تمہارے حال پر رحم کیا کہ رسول بھیجا رحمت للعالمین اور کتاب بھیجی ہدى للعالمین اور شریعت بھیجی, یہ بھی پورے عالم کے لیے بھیجی ہے, اس بنا پر میں خیال کرتا ہوں تمہارا. اللہ فرماتے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یوں مت سمجھنا کہ ہم عذاب نہیں بھیج سکتے. ارے عذاب نہیں آ رہا, اس کی اصلی وجہ یہ ہے نا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, آپ کے رحمت للعالمین کے شرف کو اور آپ کے اس تمغے کو کہیں داغ نہ لگ جائے, اس بنا پر تم پر عذاب نہیں آتا. لیکن جب حجتیں تام ہو جائیں گی اس کے بعد عذاب بھیجنے میں کوئی جھجک نہیں, ایک موڑ تک انتظار کریں گے اور رحمت للعالمین کے سائے میں تمہیں بچائے رکھیں گے. تو تمہارا بچنا تمہارا کمال نہیں, میرے محبوب کے قدموں کا کمال ہے. فرماتے ہیں یہ تو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, شان مصطفیٰ کیا ہے, ایک شان ہے کیا, شون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اے غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر غائے من پذیر.
فرماتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں اے الہ العالمین, کل آخرت میں تیرے دربار میں کچھ مانگے تو پوچھے کیا لے کے آئے ہو, میرے پاس اعمال کے نام پر کوئی ذخیرہ نہیں, میں کچھ دینے کے لائق نہیں, معاف کر دینا, میرا اعمال نامہ بند کر دینا, معذرت میری منظور کر لینا, درگزر کا معاملہ کر دینا. لیکن تو بے نیاز ہے نا, اگر حساب لینا طے کر لیا تو نے تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو بندہ ہی ٹھہرا نا, میں تو مجبور ہی ٹھہرا, اور تو داتا ہے اور تو بے نیاز ہے, تو حساب لینے پہ آئے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا, اور تو معاف کرنے پر آ جائے تو تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں کہ پہلے تو حساب ہی نہ لے اس بنا پر کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس پیش کرنے کا تیرے دربار میں، تو حساب دوں گا کیا؟ جو ہو کسی کے پاس تو حساب دے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ حساب کیا دے گا؟ لیکن آگے چل کر بڑی عجیب و غریب بات فرمائی، یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، اور اگر حساب لینا طے ہو جائے، تیری شان قدرت میں یہ طے پائے کہ نہیں تو حساب لے کے رہے گا، تو فرماتے ہیں اگر حساب لینا طے ہو جائے نا تو پھر اس طرح سے حساب لینا کہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے حساب نہ ہو، سرکار کی موجودگی میں حساب نہ ہو، میرے رحمت للعالمین نبی کی موجودگی میں حساب نہ ہو، ذرا پردے میں رکھنا، میرے محبوب سے ذرا مجھے دور رکھنا، ارے سرکار سے کیوں دور ہونا چاہتے ہو؟ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کوئی عمل تو میرے نبی کو خوش کرنے کا کیا نہیں، جب اعمال نامہ کھلے گا پڑھا جائے گا میرا نبی سنے گا کس قدر غمگین ہو جائے گا کہ امتیوں کو کیا کیا دے کے آیا، توڑتے چلے گئے، دین کو رسوا کرتے چلے گئے، نہ ماننے میں حد کر دی، حالانکہ ماننے کی ہزاروں آیتیں ان کو دے کے آیا، ماننے کی ہزاروں باتیں دے کے آیا، یہ مانیں گے کیا؟ جب انہوں نے مانا نہیں تو دوسروں کو پہنچائیں گے کیا؟ اس بنا پر کہ جو مانتے نہیں وہ دوسروں کو منوانے کی پوزیشن میں کہاں ہوتے ہیں؟ غم کی بات تو یہ ہے نا، فرماتے ہیں اگر حساب ہی لینا طے ہو جائے تو پھر سرکار کی نگاہوں سے دور میرا حساب لینا، اس بنا پر کہ جب سرکار میرے اعمال کو دیکھیں گے، پڑھے جائیں گے، سنتے جائیں گے، سرکار غمگین ہوتے جائیں گے، دکھی ہوتے جائیں گے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں نے راضی کرنے والا کوئی عمل اگر میرے محبوب کے لیے نہیں کیا تو میں ناراض کرنے والی باتوں سے سرکار کو دکھی کر دوں، غیور اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض ہوتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہیں دیکھ سکتا، اور میں کس قدر شرمندہ ہو جاؤں گا کیونکہ سرکار کی نظریں مجھ پر پڑیں گی، تو امتی ہے نا میرا، تو میرا ماننے والا ہے نا، خالی نگاہوں سے دیکھیں گے میں بے قرار ہو جاؤں گا، شرمندگی کے سمندر میں ڈوب جاؤں گا، ندامت کی انتہا ہو جائے گی، اس بنا پر نگاہ مصطفیٰ سے ذرا دور میرا حساب لینا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا تم جنہوں نے اپنے نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ جو لے کے آئے تھے ان کو توڑ توڑ کر زندگی گزاری، جو طریقے لے کے آئے تھے ان طریقوں کو رخصت کرتے گئے، اپنی زندگیوں سے اٹھاتے گئے، اپنے گھروں سے نکالتے گئے، اپنے سماج اور معاشروں سے نکالتے گئے، اور یاد رکھو کہ جتنا سنتوں سے دور ہوں گے اور جتنا سرکار کے راستوں سے دور ہوں گے اور جتنا دین سے دور جائیں گے اتنا پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، حالات آتے جائیں گے، حالات میں روک تھام کی اگر کوئی شکل ہے تو سنتوں کے دروازوں کو مضبوط کیجیے، اتباع سنت والے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کیجیے، نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ حالات کتنے بھی آئیں گے ہر قدم پر اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں۔ صحابہ کرام پہ حالات آئے اور جب جب حالات آئے سنتوں کا سہارا لیا، اللہ کے حکموں کا سہارا لیا، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، یاری مددگاری فرمائی، کامیابی کے نقشے آتے چلے گئے۔ ایک جنگ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا لشکر دیر سے کامیاب ہو رہا تھا، دیر ہو رہی تھی تو سوچا گیا کیا تکلیف ہے، فرمایا سنتوں کے اندر کچھ کمی آ رہی اور مسواک والی سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے مسواک کی توہین کرتے ہوئے اپنے پخانہ کی جگہ میں مسواک کو رکھا تھا، مذاق کے طور پر کہتے ہیں چند دنوں کے بعد پیٹ میں شدید درد پیدا ہوا اور ڈاکٹر نے آپریشن کیا اور کہتے ہیں بڑا خطرناک، بچھو سے زیادہ خطرناک جانور اندر چمٹا ہوا ہے اس کی انتڑیوں میں۔ جب اس کو نکالا گیا، اس کے ساتھ ہی تڑپ کر اس آدمی نے جان دے دی۔ سنتوں کی توہین کرنے والے دنیا میں بھی رسوا ہوئے بغیر نہیں رہتے، تو وہاں کا تو کیا کہنا، وہاں کی کامیابی کی تو ڈگر ہی طے ہوتی ہے سنتوں کی بنیاد پر۔ حق تعالی شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سبق کو سیرت کے یاد رکھنا چاہیے، اور جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی بزرگوں کے سلسلے، کوئی بھی بزرگ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اتباع سنت ہی ہر جگہ نظر آئے گی، کیونکہ دین پر کوئی چلنا چاہتا ہو تو اتباع سنت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دین آتا ہی ہے سنتوں کے راستوں سے، اور سنتوں سے انحراف کے بعد کوئی دین کا دعویٰ کرے یہ دعوے میں غلط ہوگا، اس بنا پر کہ دین کی منزلوں تک پہنچنا ہو، صراط مستقیم پر گامزن ہونا ہو، تو بیچ میں آئے گا صراط مستقیم سے پہلے اتباع سنت کا محل، اس محل سے گزر کر ہی آپ پہنچ سکتے ہیں اللہ کے دین کی سچائیوں اور صداقتوں کو چھو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مرید واپس ہونا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کے پاس کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو جنید بغدادی نے پوچھا تھا کہ سنت کے خلاف بھی کوئی بات دیکھی؟ کہا یہ نہیں دیکھا۔ فرمایا استقامت علی السنہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی دین پر جم جائے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ سنتوں کے مطابق زندگیاں ہوتی چلی جائے۔ کوئی سنت مشکل نہیں، ہر سنت آسان ہے۔ اپنے جسموں پر بھی سجائیے سنتوں کو۔ اجمیر شریف میں ایک طالب علم تھا، میرے والد صاحب نے فرمایا داڑھی کے دو بال تھے، ایک ٹوٹ گیا تو کئی دنوں تک رویا کہ اللہ سنت کے نام پر دو بال دیے تھے تو نے، اس میں سے ایک ٹوٹ گیا، اب میں تیرے دربار میں کیا لے کے آؤں گا، تو رو رہا تھا ایک بال کے ٹوٹنے پر۔ دوستو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے کہ سرکار کا متوالہ ہو کر روزانہ سنتوں کو نالیوں میں بہا کر کیا حضور کو منہ دکھانے کے قابل رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عشق رسول اور اتباع رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ ساتھیوں کا اور اس میں بھی میرے عزیز ہیں حافظ ابراہیم صاحب، ان کا بہت زیادہ اصرار رہا کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی تجھے آنا ہی پڑے گا اور تجھے کچھ نہ کچھ جو ہے کہنا ہی پڑے گا، تو یہ عزیز کی بات کو میں رد نہیں کر سکا، بہت درد بھرے طریقے پر، اور کہا میں نے تم کو بلایا تھا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کی بات ماننا بھی ضروری تھا، اور بات دین کے طفیل میں کہی جا رہی تھی، دین کے حوالے سے مانگی جا رہی تھی کہ دین کی بات کرنا ہے، انکار نہ کر سکا۔ اس بنا پر یہ چند باتیں عرض کی ہیں، میں سب سے زیادہ اس کا محتاج ہوں، اللہ سب سے پہلے مجھے بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ ان کی گزارش یہ بھی رہی کہ ذکر بھی ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ اللہ اللہ بھی ہو جائے، اس بنا پر کہ اتباع سنت کا جہاں حکم فرمایا وہاں کہا تھا وہ ذکر اللہ کثیرا، اور جو ذکر بھی اللہ کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہو، تو ہم تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے، کچھ دیر کے لیے ذرا اپنے دل کا دھیان دیکھیں گے، یہ گھڑی صحیح چل رہی ہے یا بہت پیچھے ہو گئی ہے یا کچھ آگے چلی گئی ہے، اس کا کیا معاملہ کیا جائے۔ مسجد کے لیے بھی دعا فرمائے کہ جو ماں بقیہ کام ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے اور اسے آباد اور شاد رکھے۔ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، ماں بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ذکر کریں تو ان کی آواز باہر نہ جائے، صرف ان کے کانوں تک جائے تو وہ کر سکتی ہیں ذکر۔ دوسری بات یہ ہے کہ مراقبے میں وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، مراقبے میں یہاں انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ بھی کریں گے لیکن پہلے ذکر ہوگا۔ ناف سے دماغ کی طرف لام سر کو اٹھانا، الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا، اور اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف، سینے سے دو انگل نیچے دل ہے وہاں ضرب لگانا، لا اور الہ اور اللہ، ایک شعر کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذکر شروع کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی
کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبائے میرے الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اطبائہ و اہل طاعتہ و علمائی و امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے انشاءاللہ. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. ماں بہنیں بھی یہ مراقبہ کریں, اور سب کو روزانہ چند منٹوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے. دنیا کے جھمیلوں میں اور زندگیوں میں ایسے کھوئے ہیں کہ دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے, اس کے لیے دنیا اس کی جگہ پر بھری ہوئی ہے. روزانہ کا مراقبہ انشاءاللہ دل کی روحانی زندگی کے لیے مفید ہوگا. مقصود تو نہیں ہے مراقبہ, لیکن مقصد تک پہنچانے کا وسیلہ ضرور ہے. مقصود تو اللہ کی رضا ہے. الہی مقصود ما توی و رضائے تو معرفت خود بدے. اب سے تھوڑی دیر تک ہم مراقبہ کریں گے. آنکھیں بند ہو, جسم کی نقل و حرکت بند ہو, زبان سے بے اختیاری میں کوئی جملہ نکلے تو بات الگ ہے, اختیار سے کچھ نہیں کہنا ہے. اور سر کو دل کی طرف تھوڑا سا چکانا ہے, اور ایک ہی صرف تصور رکھنا ہے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے. دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. اب مراقب ہو جائیں. اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام تو اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. کتنا بھی ہم مکان بنائیں مقام بنائیں, لیکن قبر ہی ہمارا مقام اور منزل. تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا کوئی نہ ساتھ دے گا, اور تو اکیلا ہوگا. وقت نزا سرانے آئیں گے سب پیارے, اور صورت کو دیکھ تیری روئیں گے غم کے مارے. اور یاسین جب پڑھیں گے تو نیم جان ہوگا, تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا. تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر گردم, کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. کس مانگے کہاں جائے کس سے کہیں, اور دنیا میں حاجت روا
سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے اور بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ہے خبر بھی تو ہی مبتدا بھی تو ہی اور نا خدا بھی تو ہی ہے خدا بھی تو ہی رزق پر تیرے پلتے ہیں شاہ و گدا تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے انبیاء اولیاء اغلے بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج اپنے اختیار سے ہم نے آنکھیں بند کی کھول بھی لیں گے لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آنکھیں کھولنا چاہیں تو کھول نہیں سکیں گے اور اختیار ختم ہو جائے گا لوگ ہماری آنکھ بند کر دیں
غافل تجھے گھڑیالی دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی جوار گٹا دی اور آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ کر دعا کریں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا راحم المساکین ویا خیر المسئولین ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
انت ولیها ومولاها اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا وعلى صراطك المستقيم فقومنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأسرنا ولا تسر علينا اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ خطا کار ہیں اے اللہ پاپی ہیں اے اللہ سیاکار ہیں اے اللہ ہمارے جرائم کو درگزر فرما اے الہ العالمین زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کر کے گزارا تیرے حکموں کو توڑ توڑ کر گزارا اے الہ العالمین باقی زندگی طاعت والی بنا دے ان جرائم عظیمہ کو درگزر فرما دے اللہ رات دن تیری نعمتیں استعمال کی اور تجھ کو ناراض کرتے رہے اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ سرکار کی سنتوں کا شیدائی بنا دے اے اللہ جسم کو سنتوں سے سنوارنے والا بنا اے اللہ جسم پر نبی کی سنتوں کو اجاگر فرما اے اللہ جوانوں کے جذبات دینی کو قبول فرما اے اللہ یہ جو محنتیں فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے اے اللہ ان کی زندگیوں میں دین کو جاری اور داخل فرما دے اے اللہ اصلوں نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ جتنے بیانات ہونے والے ہیں اللہ ہم تمام کو قبول فرما اے اللہ ان کے اچھی باتوں پر عمل نصیب فرما آنے والے علماء کو قبول فرما ان کے فیض سے سب کو فیض یاب فرما اے اللہ جو جوان اتنی محنتوں سے کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کے جذبات کو دینی بنا دے اے اللہ ان کی محنتوں کی برکت سے ہدایتیں عطا فرما نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ سرکار کی ایک ایک سنت کا انہیں داعی بنا دے عامل بنا دے اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما نمازوں کی پابندی نصیب فرما اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ گھروں میں ماں بہنوں کو دین کی توفیق عطا فرما سرکار کی اتباع کی توفیق عطا فرما پردے برقے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اچھی باتوں کو سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا فرما اے اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما اے اللہ کلمے پر موت نصیب فرما جب بھی وقت آئے اللہ کلمے اور ایمان کے ساتھ جانا نصیب فرما قبر کے مراحل کو آسان فرما اے اللہ دور دراز سے آئے ہوئے دین کی نسبت پر تیرے نام کی نسبت پر آنے والوں کو قبول فرما اے اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا اے اللہ اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بے ادبیوں کو معاف فرما دے اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں تیرے مقبول بندے بھی بیٹھے ہوں گے اے اللہ ان مقبولین کی برکت سے ہم ٹوٹے پھوٹوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے اے الہ العالمین جو پریشان ہیں جن کی جو پریشانیاں اپنے فضل سے دور فرما دے اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو استوار فرما دے ہر قسم کی بدامنیوں کو ختم فرما دے سازشوں کو فیل فرما دے اے اللہ اہل دیار کو عافیت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہماری بستیوں کو قبول فرما جوانوں کو قبول فرما اے اللہ دین کی محنت کے لیے ہر فرد مومن کو قبول فرما اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما رحمتی برحمتك يا ارحم الراحمين.